ولا تنكسنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وردنا وردأنا. بڑی ہی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک یعنی آپ کی سیرت کی کتاب رہبر کامل کے باب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے اس کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا باب ہے صفحہ نمبر 37 یعنی 37. میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ایک اسٹریچ میں کچھ چیزوں کو پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید باتیں جو ہمیں اس میں فائدہ دے سکتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف آپ سے ایک ہیرو ہونے کے ناطے سے محبت والی نہیں بلکہ یہ چیزیں ہم سب کے لیے بھی ایک راہ عمل بنیں گی انشاءاللہ تعالی. اور ہر انسان جو اپنے آپ کو ایک مکمل اسوہ میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر روپ سے فائدہ لینے کی ضرورت ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت میں آپ کا نکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 11 نکاح کیے جن کی تفصیل درج ذیل ہے. سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمع سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور حضرت سودا بھی 50 ہی کی سال کی تھی. یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے اس بارے میں میں یعنی مزید اگر ہم بات کرنے سے پہلے کہ آپ کے مختلف نکاح جو ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کرنے کی کیا کوئی رسم تھی, کیا اسلام سے پہلے بھی لوگ نکاح کرتے تھے اور شادیاں ہوتی تھیں, تو اس بارے میں یعنی آپ کے سامنے وہ چند طریقے رکھنا چاہوں گی جو اس جاہلانہ معاشرے میں نکاح کے نام پہ رائج تھے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح ہوتا تھا, یعنی اسلام میں جو نکاح کی رسم ہے یہ نئی نہیں. اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں لوگ اس نکاح کے قائل تھے لیکن اس کی کچھ مختلف کیفیات تھیں جس میں سے مختلف نکاح تھے. ایک نکاح تھا جس کو کہتے تھے نکاح مقت. آپ لوگ صرف اگر ناموں کے ساتھ تھوڑی سی یعنی چیزیں لکھ لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نکاح مقت یہ کون سا نکاح ہوتا تھا کہ جو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کرتا تھا, یعنی باپ کے انتقال کی صورت میں وہ یہ نکاح کر لیتا اور اس کو اس دور میں بھی ناپسندیدہ سمجھتے تھے اور اسلام نے پھر اس کو منع کیا. سورۃ نساء میں چوتھے پارے کی بالکل آخری آیتوں میں آتا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے. تو لہٰذا انہوں نے یعنی اس نکاح کو پھر اسلام کے ذریعے سے پاک الگ کیا. دوسری چیز جو نکاح کے صورت میں تھی وہ وہی طریقہ تھا جو آج بھی ہم لوگوں میں رائج ہے, یعنی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے زیر ولادت کوئی لڑکی ہوتی یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہوتی, اس کے لیے نکاح کا پیغام دیتا. اگر وہ منظور کر لیتا اس کو تو پھر حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا. گویا کہ بالکل وہی نکاح جو آج اس وقت یعنی موجود ہے وہ بھی یعنی اس دور میں بھی موجود تھا. ایک تیسری قسم تھی نکاح کی اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی یعنی پیریڈ سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا فلاں مرد کے پاس پیغام بھیج کر کہ اس سے جا کے تعلق قائم کرو. یعنی یہ وہ نکاح تھا جو شوہر خود اپنی بیویوں کے کرواتے. کسی شہر کے خاص مرد جو بہت مشہور ہوتا جس میں یعنی مثلا کوئی شاعر ہوتا, کوئی ادیب ہوتا, کوئی بہت ہیرو ٹائپ شخص ہوتا, تو شوہر اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیجتا اور کہتا کہ اسے تعلق قائم کراؤ. اور جب وہ اسے تعلق قائم کر لیتا اور پتہ چل جاتا کہ اب حمل ٹھہر گیا تو پھر اس عورت کو واپس لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اب اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی وہ بڑی شریف اور با کمال ہوگی، یعنی اولاد جو ہے وہ بڑی اعلیٰ نسل کی ہوگی. ایسے نکاح کو نکاح استبدا کہتے تھے. الف سین تا با دعات الف اور عین استبدا، اور یہی ہے وہ نکاح جس کو آج بھی ہندوستان میں انڈیا میں نیوگ کے نام پہ مشہور ہے. استبدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالنا. تو مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بیج ڈلواتے تھے کسی غیر مرد کے نطفے سے کہ اولاد جو ہے اس میں آ جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ زنا کاری کی ہی ایک ماڈرن قسم کی شکل ہے. ایک طرف تو یعنی ایک اپنا ہی شوہر ہے لیکن دوسرے مردوں سے، اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چیز یعنی ہمارے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو آنے والی نسلیں ہیں. ایک چوتھی قسم تھی نکاح کی، اور وہ کیا تھی کہ 10 سے کم مردوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی، یعنی 1 سے لے کے 9 تک بھی مرد اکٹھے ہوتے اور وہ سب ایک عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے باری باری یا جیسے بھی جو ان کا رواج ہوتا. اور جب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی اس سے، پھر وہ سارے مردوں کو بلواتی. جب سارے اس کے پاس آ جاتے تو پھر وہ ان میں سے جس کا چاہے نام لگا دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور اس کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کو ماننا پڑتا. یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی تھی کہ جو اس دور میں یعنی لوگوں کے ساتھ ہوتی. یہ ایک قسم کا ایسا زنا تھا کہ جس کو اس دور کے لوگوں نے قبول کر لیا ہوا تھا، اور اس طرح سے وہ پھر کسی اور کے ساتھ ہوتے. پھر اسی طرح ایک اور قسم تھی نکاح کی، اور وہ کیا ہوتی تھی کہ کچھ خاص عورتیں تھیں جو اس کام کے لیے مخصوص تھی، ان کو اس دور میں رنڈیاں کہتے تھے. اور وہ کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے اپنے دروازوں پہ جھنڈے گاڑے ہوتے تھے، یعنی جھنڈے گاڑے ہوتے، اور اس سے پتہ چل جاتا کہ جو مرد بھی ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک جا سکتا ہے. ایسی عورت جب کبھی پریگننٹ ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ کیافہ شناس، آراف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی شکلوں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یا ہاتھوں کی لکیروں کچھ اس طرح کی، پھر وہ اپنے کیافے لگاتے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، اچھا اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کے ہاتھ اس سے ملتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی. تو وہ پھر جس کا نام لے دیتا پھر وہ بچہ اسی کا کہلاتا. اور اس طرح کے تمام برے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیے. اب دیکھیے کہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں اگر بوائے فرینڈ شپ کلچر کو قبول کر لیا گیا تو لوگوں نے کبھی اچھے دل سے کبھی برے سے اس کو قبول کر ہی لیا، کسی نے کسی آخری حد تک، کسی نے صرف ابتدائی حد تک. تو لہٰذا جو انسان جہاں بھی رہتا ہے وہاں کی باتوں کو وہ قبول بہرحال کر ہی لیتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح کس سے ہوا. تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو در حقیقت اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر یعنی ریشم، سفید کے پارچے یعنی کپڑے، یعنی سفید ریشم کے کپڑوں پر تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا. میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی سے پورا کرے گا. یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے دوں کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص خصائص میں سے تھا کہ آپ کو اس طریقے سے دکھایا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں ہوا تھا. حضرت عائشہ کو تو بچپن سے جانتے تھے، بلکہ ان کی روایت بھی ملتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر نہ آئے ہوں. ان کو تو بچپن سے دیکھتے تھے، شروع سے دیکھا کرتے تھے. لہذا یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی کو مختلف اینگل سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ آپ کا ہر نکاح مختلف انداز سے ہوا تھا، اس میں مختلف طریقہ استعمال کیا گیا تھا. تو اسی طرح جیسے حضرت یعنی ام سلمہ سے نکاح کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جب وہ عدت سے فارغ ہوئیں، پھر اسی طرح حضرت زینب کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کرا دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ایک استعارتاً تصویر دکھائی جاتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم عام امتیوں کے لیے کہیں کہ اس طرح سے ہو, ٹھیک ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا اور اس کی کیا کیفیت ہے, کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کو پھر مس کوٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس عورت سے آپ کے نکاح ہوگا. چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, یہ بیوہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, یہ بھی بیوہ تھی, بعد نکاح صرف 3 ماہ زندہ رہی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ ہو کر آپ کے نکاح میں آئی. یہ قدیم الاسلام تھی, مراد کیا ہے کہ شروع ہی دور میں مسلمان ہو گئی تھی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان بھی شروع سے مسلمان ہونے والوں میں سے تھی. ان کے شوہر عبداللہ بن حجش مرتد ہو گئے, یعنی پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا. یہ حبشہ ہی میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. نجاشی امیر حبشہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور خالد بن سعید وکیل حضرت ام حبیبہ نے اجاب و قبول کیا اور وہیں نکاح ہوا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی خواب میں کسی نے ام المومنین کہہ کر پکارا تھا. وہ اس پر حیران تھیں کہ صبح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام مل گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو راستے بننے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہموار کر ہی دیتا ہے, اور وہ پھر اس چیز سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا جاتا ہے. زینب بنت حجش متعلقہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. ان کی پہلی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ نے رسم طبنیت, منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹے کی مانت ہونے کی رسم کو توڑ کر حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح پر مجبور کیا. بوقت نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال کی تھی, 36 ایئرز. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھیں, بوقت نکاح ان کی عمر 20 سال کی تھی. یہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی. حضرت صفیہ بنت حیی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں, 2 دفعہ بیوہ ہو گئیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ان کی عمر 17 سال تھی, یعنی 17 سال کی عمر میں 2 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا, جو ذیقعدہ 7 ہجری میں ہوا, جب آپ کی عمر مبارک 59 ایئرز یعنی 69 سال تھی. آپ کی 2 کنیزیں بھی تھیں جن کا مختصر بیان آگے ہے. یہاں آپ کو بتاؤں کہ حضرت میمونہ سے نکاح آپ کا دیکھے کہ 59 ایئرز کی عمر میں ہوا. اس کے بعد 3 سال آپ زندہ رہے, نکاح نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس موقع پہ پھر صحابیات ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا تھا. سورۃ احزاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ واقعہ آئے گا کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے گھروں میں بہت ہی مال و دولت آنے لگا, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا کہ کئی کئی دن تک چولہا نہ جل. تو اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو آپ کی بیویوں نے آ کے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ ملے, اب کچھ ہم بھی ذرا آسودگی سے دن گزاریں. تو اس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ شاید ضروریات سے زیادہ لینا چاہتی ہیں. تو اس وقت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وقت پھر ان سے ایلا کیا تھا. اور ایلا کے مطلب بعد جب آپ نے عورتوں کو اختیار دیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم نبی کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہو تو روکھی سوکھی کھانی پڑے گی. کیونکہ یاد رکھیے کہ انسانوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں, کچھ لوگ لیڈرشپ کے اوپر ہوتے ہیں, بعض لوگ قائد ہوتے ہیں. ان کی ذا حیثیت ان کے لیے بعض وہ چیزیں نہیں درست ہوتی جو عام لوگوں کے لیے اجازت بھی ہوتی ہے. اگر تم رہنا چاہتی ہو تو ایسے رہو گی, نہیں رہنا تو پھر میں تمہیں مال و اسباب دے کے رخصت کرتا ہوں. تو ساری ہی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہم آپ کو پسند کریں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ انعام دیا ان بیویوں کو کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح کرنے کا حکم نہیں ملا. تو اس سے بھی آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو اگر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں کس طرح تھیں, ان شاء اللہ اگلے چیپٹر میں اس کی وجہ بھی سمجھ آئے گی. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں اتنی باتوں کو سن کے کہ اگر آپ کی اتنی بیویاں تھیں. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جب ایک ٹاپک پورا ہو تو پھر ہم اس پہ اپنی طرف سے کوئی بات کریں. آپ کی 2 کنیزیں بھی تھیں جن کا مختصر بیان یہ ہے. حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماریہ قبطیہ مصر سے شاہ مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً بھیجی تھی، کیونکہ اس دور میں لوگ لونڈیاں اور غلام جو تھے وہ اس طرح تحفے میں دیا کرتے تھے جیسے آج کل ہم کسی کو کچن میں کام کرنے کی کوئی مشین دیتے ہیں، گرائنڈنگ مشین دے دی، کسی کو بلینڈر دے دیا کہ تمہارا کام آسان ہو جائے اور تم یہ کام کرو. بالکل اسی طرح سے اس دور میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ خدمت کے لیے، کام کرنے کے لیے لونڈی غلام جو تھے وہ دے دیا کرتے تھے. تو اسی کا یعنی ذکر ادھر ملتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں حاضر ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور 16 ہجری یعنی 16 ہجری میں انتقال فرمایا. آپ بڑی لائق اور باسلیقہ خاتون تھی، انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ پیدا ہوئے جو آپ کے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے. حضرت ریحانہ بنت شمون، آپ خاندان بنی نذیر جو بنو قریظہ سے تھیں اور بطور کنیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تھیں، اور 10 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. بڑی زیرک اور دانا تھی. زیرک کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا، یعنی وہ بندہ جو بہت ہی عقل مند ہو اور معاملہ فہم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کی جو بڑی اچھی خوبی ہو سکتی ہے وہ اس میں سے تھی. ان میں مورخین نے ایک نام نفیسہ بھی بتایا ہے، زرقانی نے ایک چوتھی بھی لکھی ہے مگر نام نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کے اسباب، یعنی کثرت ازدواج کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری شادیاں کرنے کی وجوہات کیا تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نکاح کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں کیے، بلکہ مشیت الہی اللہ کی مرضی اور مامور من اللہ ہونے کی حیثیت سے کیے، یعنی جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. عالم شباب یعنی جوانی، 25 سال سے 50 سال کی عمر تک تو آپ نے ایک بیوی کے ساتھ بسر کی، اور بیوی بھی وہ جو بیوہ ہونے کے علاوہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی بھی تھیں. اور یہاں یہ بتا دوں، بڑی ہونے کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 دفعہ شادی شدہ تھی، یعنی بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے ساتھ 4 بچے بھی تھے. یعنی آپ ذرا سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایک 25 سال کا جوان ذرا آج کے دور کا سوچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت سوچ کے دیکھیں کہ اس وقت آپ نے ایک اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پسند کیا، تو کیا یہ چیز یہ نہیں بتاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھیں اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. آپ کی عمر کا آخری 5 سالہ زمانہ ایسا ہے کہ جب کہ ازواج مطہرات سے حجرات آباد ہوئے، یعنی آپ کی ساری شادیاں آخری زندگی کے 5 سالوں میں ہوئیں. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 40 سال دیکھ لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبوت سے پہلے آپ سے شادی ہو چکی تھی، لیکن جو زیادہ شادیاں، جو زیادہ کثرت جو ملتی ہے وہ ایک خاص عرصے کے دوران ہوئیں، اور ان سب کے اندر حکمتیں تھیں جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس لیے اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ اس کے وہ خاص اسباب کیا تھے، خصوصاً جب کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مالی فی النساء من حاجت، یعنی مجھے عورتوں سے کوئی حاجت نہیں، یعنی شوق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ نکاح کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہ تھے، جیسا کہ بعض مستشرق اور لا دین عناصر کہا کرتے ہیں. مستشرق کون ہوتے ہیں؟ کہ جو لوگ ہوتے ویسٹ کے ہیں لیکن ایسٹ کی تعلیمات اور وہاں کی شخصیات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. بلکہ آپ کے نکاح بڑے مصالح اور منافع رکھتے تھے، یعنی اصلاح لائے ہوئی اس سے اور نفع ملا لوگوں کو. غور کرنے سے آپ کی کثرت ازدواج کے متعدد فائدے سامنے آتے ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلا فائدہ کہ بیوہ عورتوں کے آنسو پوچھے گئے اور ان کی دل جوئی کی گئی، اور بیواؤں کے نکاح میں خواہ مخواہ کی رکاوٹ کو دور کرنے، انہیں اذیت ناک زندگی سے نجات دلانا مطلوب تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی ساری بیویاں جو تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی. تو گویا کہ جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملے کرتے ہیں کہ مطلب بیوہ کا نکاح یا متعلقہ کا نکاح پسند نہیں کرتے. تو یہ بات ہوئی. عورتوں کو ممتاز مقام عطا کرنے کی خواہش تھی، یعنی عورت کو عزت دی گئی نا، ورنہ عورت کے ساتھ نے دیکھا بھی کہ نکاح کے کیا فرسودہ طریقے تھے، کیا وہ اس عورت کے جذبات نہیں کچلے جاتے ہوں گے کہ جس کو جس مرد کے ساتھ مرضی مت کر دیا جائے؟ اب دیکھیے کہ عورت بیوی ہونے کے ناطے ایک مرد کو جب اپنے پاس آنے دیتی ہے تو اس سے پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، محبت کے نام پہ شادی، شوہر، پھر باقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ سوچیے کسی عورت کو صرف اس لیے کسی مرد سے تعلق قائم کرنے کا حکم دے دیا جائے کہ بس تعلق قائم کرنا ہے، نہ اس کے لیے محبت ہو، نہ اس کی کوئی کیئرنگ ہو، تو ایک عورت کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ کیا یہ زنا بالجبر والی بات نہیں لگتی کہ کوئی راہ جاتا آ کے آپ کی عصمت کے کو تار تار کر دے تو عورت اس وقت کتنی زیادہ یعنی بری ہوگی حالت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے عورتوں کو اعلیٰ مقام دلوایا۔ عورتوں میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت مطلوب تھی۔ یہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت بیوی بن کے گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے صبح و شام کی ساتھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھتی ہیں کہ وہ کیا کریں اور کس طرح سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہت ساری بیویاں ہونے کی وجہ سے آپ کے گھروں سے دین اٹھا، صحابیات نے بلکہ خود ہی آپ کے ساتھ یعنی یہ سارا معاملہ کیا اور آپ سے سیکھا، اور پھر آپ کی بیویوں سے بھی بہت سارے آپ کی نجی زندگی کے معاملات جو تھے وہ ان کے سامنے آئے۔ مختلف قبائل سے مراسم بڑھانا مقصود تھا۔ مراسم کہتے ہیں رسم و رواج، طور طریقے، اور ان سے دشمنیاں دور کرنے کا راز چھپا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ رشتہ داریوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ کسی قبیلے کی اگر ایک لڑکی نکاح میں آ جاتی تھی تو پورا قبیلہ ہی متی ہو جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو یہ جیسے ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب دیکھیں کہ ابو سفیان ایک سردار تھے، ایک لیڈر ٹائپ شخص تھے۔ جب ان کی بیٹی آپ کے گھر میں آ گئی تو اس کے بعد اس کا اسلام کے خلاف بغض کم ہو گیا۔ آپ خود تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے بعد وہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں کھل کے اسلام کے خلاف آیا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے آیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد امت کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا گیا کہ ایک بیوی کو اگر کوئی خوش نہیں رکھ سکتا تو سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بیویوں کو رکھتے تھے اور اپنی اتنی زیادہ مصروفیات کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ عرب میں نکاح بیوگان کو منحوس خیال کیا جاتا تھا اور متبنہ کی بیوی کو بہو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسومات بد کا خاتمہ کرنا مطلوب تھا۔ آپ نے ان نکاح بیوگان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح بیوگان سے عورتوں کے لیے رحمت اور شفقت کا سایہ فگن کھول دیا، اور ان کے یاس و قنوطیت یعنی مایوسیوں سے بجھے ہوئے دلوں میں مہر و محبت اور روشن مستقبل کے دیپ چلائے گئے کہ دیپ روشن کر دیے گئے۔ یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش ہے، نہ کتاب کا یہ موضوع ہے۔ بہرحال اس بات کا کوئی انصاف پسند انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کے کثرت ازدواج میں متعدد قومی، دینی، سیاسی اور ملی فوائد اور مصالح تھے جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر نکاح کیے ان کی بنیاد فوائد دین، مصالح ملت یعنی ملت کے لیے اصلاح، اور مقاصد قومی و ملی پر مبنی تھے۔ یعنی آپ کی شادی سے صرف آپ کے ذاتی فوائد نہیں مقصود تھے بلکہ آپ کی شادی کے ذریعے سے جو فوائد ہوئے وہ قومی لیول کے ہوئے، یعنی امت کو فائدہ ہوا اور لوگوں نے کس طریقے سے آپ کے سے دین سیکھا اور آپ کا معاملہ انہوں نے یعنی اپنے سامنے رکھا۔ تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب الگ درجے پہ جینا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ پوری امت کے لیے فائدہ مند ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر نکاح کیے ان کی بنیاد فوائد دین، ملت کی اصلاح اور مقاصد قومی اور ملی پر مبنی تھی، اور ان فوائد اور مصالح کا مقصد اس دور انحطاط کا دور کیا ہوتا ہے کہ جس وقت اسلام بہت ہی زیادہ یعنی قدریں بگڑ جائے، جب اخلاقی قدریں بگڑ جاتی ہیں تو اس وقت یعنی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عرب کے اندر بہت ہی زیادہ ایسی برائیاں پھیل چکی تھیں کہ جو واقعی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ لوگ ایک ایسا کام کریں یا ایک ایسا دین آئے کہ جو لوگوں کی عزتوں کو بھی محفوظ کرے اور ان کے مال اور جان کو بھی. تو ایسے وقت میں عرب جیسے جمہوریت پسند ملک میں حاصل ہونا نکاح کے بغیر ممکن ہی نہ تھا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک نکاح پر تفصیلی بحث کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس نکاح میں کیا حکمت تھی, تو یقیناً آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دینی اور ملکی مصلحت کی بنیاد پر ایسا ہی کرنا ضروری تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو یقیناً بہت سی مصلحتوں سے ملک, وطن, قوم اور اسلام کو محروم ہونا پڑتا. ایسا کرنا اس مصلح اعظم کی شان کے منافی تھا, کے خلاف تھا, جسے خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو. مگر یہ موقع نہیں کہ اس موضوع پر بحث کریں. ہم تو اس وقت صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاغل, یعنی بہت زیادہ مختلف مشاغل آپ یعنی رکھتے تھے اور آپ بہت مصروف انسان تھے, اس کے باوجود آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا, کس طرح زندگی بسر کی, امت کے لیے اصلاح معاشرت کے متعلق کیا اسوہ حسنہ پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کس سلوک سے پیش آئے اور ہمارے لیے کیا نمونہ قائم فرما گئے. اگر اب اس موضوع کو جو ہم نے ابھی دیکھا جس میں آپ کی شادیاں اور اس کے ساتھ مختلف جو معاملات ہوئے, تو آپ دیکھیے کہ ایک شادی انسان کرتا ہے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, جس میں انسان کی پسند بھی ہوتی ہے, کہیں میلان بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کے فوائد کے لیے بھی انسان کو ایسے تعلقات جوڑنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ٹھوکر کھا کے آئی ہوئی تھیں, کوئی بیوہ تھی تو کوئی متعلقہ تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بیویاں دیں, لیکن اگر اس کو آپ کی بیویوں کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ان کے لیے ان کے صبر کا انعام تھا. جب انسان دنیا میں اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کی جو بیویاں تھیں وہ مشکل حالات سے گزر کے کندن بن چکی تھیں, تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لانے کی بات کی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی کہ میری ایک بیٹی ہے, میں اس کے ساتھ آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ نکاح کر لیں. اب یہ اس دور میں معروف تھا اور کوئی بری بات نہیں ہے اگر بیٹی والے بھی کہہ دیں کہ بھئی ہمیں آپ کے ساتھ یا آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کروانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے, تو اس کے بعد وہ عورت تعریفیں کرنے لگ گئی, میری بیٹی اتنی اچھی, میری اتنی اچھی, اس کو تو کبھی سر کا درد تک نہیں ہوا, یعنی بہت بھولی ہے, بڑی معصوم ہے, اس کو ایسے, اس کو تو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی. تو اس کی یہ باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچی جو ایک نبی کی بیوی کو بننے کے بعد ضرورت پیش آئے گی. بظاہر تو لگتا ہے کہ ایسا آپ نے کیوں کہا, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, عام حوصلوں والی عورتیں نہیں کر سکتی. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کسی کا خامن شوہر ذرا اگر دین کی طرف زیادہ میلان رکھنے لگے تو عورتیں اسی کے اوپر پریشان ہو جاتی ہیں اور ہر وقت تانے دینے اور الزام دینے, اور جو عورتیں کہتی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہو گئی, اس لیے مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کی بیویاں ہونا یہ بھی ایک اعزاز تھا, اور جو عورتیں دنیا میں اس طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, صبر کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر کیوں نہ دے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عورتوں سے شادی نہ کرتے تو آپ ذرا سوچئے کہ اتنی عورتیں محروم بھی تو رہ جاتی آپ کے ساتھ. تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ تعالی تفسیر میں جہاں آگے بات آئے گی ہم قرآن کی کلاس میں دیکھیں گے. اب یہاں چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق اور معاملہ کیسا تھا. یعنی یہ ایک سوال اگر ذہن میں آتا ہے کہ کنیزیں کیوں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیویاں جب تھیں تو کنیزیں کیوں تھیں, تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام نے کنیز اور لونڈی کا رواج ڈالا نہیں بلکہ اس کو ختم کیا. اسلام سے پہلے یہ اصطلاح موجود تھی اور لوگ یعنی اس کو معاشرے میں قبول کر چکے تھے, یہ ایک رواج کی چیز تھی, اور اسلام نے یعنی اس کو کس طریقے سے مٹایا کہ جیسے مطلب کوئی دور ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آہستہ آہستہ سے ان چیزوں سے لوگوں کو آزادی دلوائی اور ان کے حقوق مقرر کیے. بہت ساری سزائیں تھیں جن کے اوپر کفارے کے طور پہ ان عورتوں کو آزاد کروانے کی مردوں کو بات ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اس وقت کنیزیں تھیں تو اس وقت کے مطابق یہ جائز تھی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے اس دور میں شراب جائز تھی، تو لوگوں نے صحابہ کرام نے اسلام سے پہلے یا ایون حرمت کی سے پہلے تک شراب بھی پی، تو اس وقت تک وہ جائز تھی. ٹھیک ہے، تو آج بھی اصل میں اس کی کچھ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہی یاد رکھیے کہ جس طرح باپ بیٹی دے دیتا ہے کسی کے ہاتھ میں کہ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں اس سے، یا بھائی اپنی بہن دے دیتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح سے یعنی جو ایک حاکم وقت ہوتا ہے وہ کنیزوں کو بانٹتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے یہ ہو جائے. تو بہرحال آج کے دور میں اگر کنیزیں یا لونڈیاں یا غلام نہیں نکل ملتے تو یہ اسلام کی ایک عنایت ہے، ایک اسلام کی بدولت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے طور طریقے مسلمانوں کو سکھائے کہ آج یہ شعبہ ہمیں اپنے ارد گرد نہیں دکھتا. اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کس طرح سے آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا. دنیا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خوبصورت سانپ بنا کر پیدا کیا اور انسان کو ہوشیار کیا ہے کہ اس کی خوبصورتی کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کے زہر سے بچے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیویوں سے محبت کروں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھوں، اور جو رحمتیں اس نے مجھ پر کی ہیں ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی بیویوں سے محبت پیدا کر دی. اس طرح کی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ تو اس دور کی بات تھی جبکہ لوگ یعنی کہتے تھے یا کرتے تھے. حقیقت یہ کہ آج کے دور میں بھی بعض پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، عورت پاؤں کی جوتی، مرد سرہانے کا سانپ، یہ باتیں جاہلیت کی ہیں. جی یہ ایسی باتیں بعض مائیں اپنے بیٹیوں کو سکھا کے بھیجتی ہیں کہ مردوں پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، مردوں کے اوپر یہ نہ معاملہ کرنا اور اس طرح کی باتیں. تو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیویوں کی محبت تھی. اب دیکھیں گے ان کی معاشرتی زندگی کی جھلکیاں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے. اگلی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات. دنیا کہتی تھی کہ تم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو چھوڑ دو اور اہل تعلقات کو اکھاڑ کر پھینک دو، تب تم اللہ سے مل سکو گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے اہل ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہو، اور اگر بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا رحبانیت فی الاسلام، یعنی ترک فرزند و زن. فرزند کہتے ہیں بیٹے، زن کہتے ہیں بیوی، یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام میں نہیں ہے. اور امام حاکم علیہ رحمت اللہ نے لا رحمانیت فینا، یعنی ہم میں ترک دنیا نہیں ہے، اس کے الفاظ نقل کیے. دنیا کا خیال تھا کہ عورت مکر و فریب کا پتلا ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حیا اور وفا کا مجسمہ ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے کہ اس کی محبت ہی سے انسان انسان بن سکتا ہے. الغرض ارشادات صرف کہنے کو نہیں تھے بلکہ کر کے دکھا دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سب لوگوں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی یعنی اپنے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ آج بھی دیکھیے کہ یہ چیز کچھ مذاہب میں عام کی جاتی ہے کہ اگر تم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو تمہیں گھر، بیوی، بچے اور ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. حقیقت ہے کہ ایسا نہیں. آپ لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی تمنا نہ کیا کریں یا ایسی دعا نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بس دین کے کام کرا اور ہمیں بچوں کے کام نہیں کرنے، بہت کر چکے. نہ کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ بچوں اور گھر کے ساتھ دین کا کام کرا. ہماری گودوں میں بچے کھیل رہے ہوں اور ہم پڑھ رہے ہوں، ہم شوہروں کے لیے کھانے پکا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا علم بھی سیکھ رہی ہوں، اپنے دین کا کام کر رہے ہوں. क्योंकि आप देखिए कि जब दीन वाकई एक फितरी दीन बन के सामने आता है तो आम लोगों के लिए भी कबूलियत आसान होती है, वरना अमूमन फिर लोग ये कहने लगते हैं कि दीन का काम तो फारिग लोगों का काम है। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई चलो फारिग थे, दीन सीखने लग गए, बच्चे नहीं हुए तो दीन सीखने लग गए। नहीं, इंशाल्लाह ताला इन सारी चीजों के बीच में रहकर हमने अपने आप को यानी अल्लाह की तरफ लेके आना है। और इस वक्त भी इस महफिल में भी हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की हर वो नेमत दे जो हमें तेरे दीन के रास्ते में आगे बढ़ाने वाली बने, औलादें दे, लेकिन वो दे कि जिनको पा के हम तेरे दीन से दूर ना हो, हमें वो घर दे कि जिनको पा के हम और शुक्रगुजारी करें और तेरे दीन की तरफ आए। अब यहां से नबी सल्लम के अपनी बीवियों से तर्ज अमल की कुछ मिसालें दी जाएंगी। नबी सल्लम हर एक शोहर के लिए जरूरी बताया करते थे कि वो अपनी बीवी के साथ खुश मजाक हो, इसका मिजाज शनास हो, इसके जज्बात और एहसास का एहतराम करता हो, इससे मोहब्बत और दिलदारी का तरीका जानता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहुत सारी मसरूफियतों और भारी जिम्मेदारियों के बायस बावजूद रोजाना बाद असर हर एक बीवी के पास इसके मकान पर तशरीफ ले जाते, इनकी जरूरियात मालूम करते और बादस नमाज मगरब सबसे एक मुख्तसर मुलाकात फरमाते और शाम को मुसावियाना यानी बराबर तौर पर नौबत ब नौबत हर एक घर में इस्तराहत फरमाया करते थे। नौबत ब नौबत क्या मुराद है? बारी बारी, यानी जिसकी बारी आ जाती फिर उसके घर में आराम फरमाया करते थे। हर एक बीवी की रिहाइश का मकान अलग अलग था और सब मकान जिनको अल्लाह पाक ने हुजुरात और बुयूत नबी जी व बुयूती कुन्ना, ये तीनों लफ्ज कुरान पाक में आए हैं, बाहम पेवस्ता थे, यानी सबके घर साथ साथ थे, कोई दूर दूर नहीं थे, कोई ऐसा मामला नहीं था कि एक बीवी दूसरी को देख नहीं सकती और उसको एक आंख नहीं उसको भाती, साथ साथ थी। बल्कि ऐसा भी मिलता है कि जब फारिग वक्त में वो सब आपस में मिला करती थी, तालीम तदरीस होती थी, यानी बड़ी ही एक मोहब्बत का अंदाज वहां दिखता है। ऐसा नहीं था कि दिलों में बुगज और कीने रख के वो लोग जीते थे। और ऐसा कब होता है? जब शोहर एक से ज्यादा बीवियों को आपस में अच्छे तरीके से रखे, इंसाफ करें, तो आप देखें कि दो बीवियों के बीच में भी यानी मोहब्बत हो सकती है। अमूमन बैर और दुश्मनियां कब पैदा होती हैं? जब मर्द शादियां तो एक से ज्यादा कर लेते हैं लेकिन इंसाफ नहीं करते। अगर एक शादी हुई और दूसरी बीवी के हकूक छोड़ दिए गए तो उसको कहां वो दूसरी बीवी अच्छी लगेगी? ये शराकत तो इंसान अपने सगे बहन भाई के साथ बर्दाश्त नहीं करता। आप देखते हैं कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पहला बच्चा जो है वो जेलस फील करता है और वो उसके बारे में यानी उलझने लगता है, लेकिन जो ही माँ उसको भी तवज्जो देती है तो फिर दोनों मामले ठीक हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि यानी इससे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला भी देखा कि ये नहीं था कि अगर नौ बीवियां थी अगर एक वक्त में, तो अब एक बीवी की बारी नौ दिन के बाद आ रही है तो फिर उसको नौवें दिन उसकी शक्ल देखी जाएगी। नहीं, असर के बाद भी जाते थे, बाज दफा मगरिब के बाद भी जाते थे। कोई जरा सोचिए, कोई शोहर है जो बीवियों का इतना ख्याल रखे? यानी इसमें किनायतन कई बातें लिखी हुई हैं कि अगर किसी की कोई जरूरत है, या अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक बीवी के पास है और दूसरी बीवी के कोई जज्बात हैं या उसकी कोई जिनसी जरूरत है तो उसको पूरा नहीं करना, मौका देते थे और हर मामले के साथ फिर आगे जाते थे। यानी ये कितना प्यारा अमल है। अगर वाकई इसको आज भी देखा जाए तो अगर इससे हमारे यहाँ चूंकि मारूफ एक ही निकाह है और असल में निकाह है ही एक, दो तीन या आगे तो फिर एक रुख्सतें हैं, लेकिन अगर एक मर्द एक बीवी के साथ भी अगर ये चीज रखे तो यहां से सीखने की बात क्या है? मैं चाहूंगी कि नबी सल्लम के तर्ज अमल की जो बातें, इसको आप पॉइंट्स में अपने पास नोट करें, इन्हीं में आएंगी, लेकिन आप लोग करें। और आप तो फौरन करेंगे इसलिए कि आपने अपने शोहरों को दिखानी है जाके, और शोहर कैसा होना चाहिए, एक आइडियल शोहर, तो उसमें ये बातें आप देखेंगे कि वो खुश मजाक हो, जॉली होना चाहिए। बस शोहर शादी होते ही फौरन एक मसनूई रोब का खोल डाल लेते हैं अपने ऊपर और उनका ये ख्याल होता है कि हम यानी जितना बीवियों के ऊपर रोब डालेंगे उतना ही ज्यादा यानी वो हमारी हमसे डरेंगी, बातें करेंगी, तो ये एक झूठी बात है। याद रखिए कि रोब बंदे की पर्सनैलिटी का होता है, उसके सच का होता है। कोई ऊंच जितना मर्जी मतलब गीदड़ भपकियां दे दे या इस तरह की बातें कर ले, लेकिन असल सच्ची बात यही है कि जिसके अंदर कोई वजन होगा, कोई वसफ होगा, खुद ब खुद अल्लाह सुबहान तआला उसकी बात को बड़ा कर देता है। फिर दूसरी चीज जो इसमें आपने देखी कि मिजाज शनास हो, इसको नंबर 2 पॉइंट पे रखिए, ताकि आपको जब अपने शोहर साहेब को, शोहर मुख्तरम को आप बताना चाहें तो आपको कोई बात भूल ना जाए, वरना तो आप सारी बात कन्वे ही नहीं करेंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये चैप्टर आप लोग अपने घरों में मेरे कहे बगैर ही जरूर शेयर करेंगे। इसलिए आज इसके बाद जवाब में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये आपका होमवर्क है और आप इसको शेयर करें और इतनों को पढ़ें। बाकी बात रह गई कि अगर जिनकी शादियां नहीं हुई हुई तो वो नोट कर लें लिस्ट, कि जब शोहर का इंतखाब हो तो ये लिस्ट पेश कर दी जाएगी कि ये खूबियां हैं तो फिर हम मानेंगे। हाँ, अब एक सवाल बड़ा कठिन है जहन में कि अगर किसी के शोहर में इनमें से कोई ना हो तो फिर उसके लिए इंशाल्लाह इसके बाद आपको अज़वाज मुतहरात की सीरत पढ़ा के बता देंगे कि अच्छी बीवी में क्या खूबियां होनी चाहिए। वक्त नहीं है तो इंशाल्लाह कुरान पाक में तो आप पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज क्या है इसमें, जज्बात और एहसास का एहतराम करे, यानी इसके जज्बात और एहसास का एहतराम करे। फिर इससे मोहब्बत और दिलदारी का तरीका जानता हो। फिर यह है कि बीवी के भी जज्बात का ख्याल रखा जाए, ये नहीं कि शोहर की तो जरूरत पूरी हो रही है कहीं और से लेकिन बीवी की नहीं हो रही तो वो फिर उसके साथ यानी ऐसा मामला रखे कि ठीक है मैं तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के बीच में बराबरी करने का जो जिक्र है उसके बारे में एक वाक्य है कि फतेह खैबर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक बीवी के लिए 80 वसक यानी 80 वसक खजूर और 20 वसक जौ सालाना मुकर्रर कर दिए थे। ये जौ नहीं है बल्कि जौ है। दूध के लिए हर एक बीवी को एक एक नाका शीरदार मिला करती थी। नाका शीरदार होती है दूध देने वाली ऊंटनी, मगर वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंगे सुखा में इस कदर रंगी जा चुकी थी, यानी सखावत के रंग में इस कदर रंगी जा चुकी थी कि माँ युक्ताजू यानी बहुत जरूरी सामान के अलावा जो कुछ भी होता वो सब रांडों और यतीमों में तकसीम फरमा दिया करती थी। रांड कौन? के वो औरतें जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका और यतीम वो बच्चे जिनके बापों का इंतकाल हो चुका था, उनमें तकसीम फरमा दिया करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पहनने मकान और गुजारा और मुलाकात वगैरह जुमला उमूर में यानी हर किस्म के उमूर में हर एक बीवी के साथ ऐसे अदल और इंसाफ और बराबरी के सलूक से पेश आया करते थे कि तारीख आलम में इसकी कोई मिसाल मिलनी मुश्किल है। खजर में यानी जबकि इंसान हाजिर होता है यानी सफर के अलावा जो कैफियत है यानी जिसमें हम सब अपने अपने घरों में होते हैं उसको खजर कहते हैं। खजर में सब बीवियों के यहाँ रोजाना क्याम की बारी मुकर्रर थी, मगर सफर में दौरान रवानगी के वक्त कुरा अंदाजी की जाती। जिस बीवी का नाम निकलता इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ले जाते, इसी तरह दूसरी बीवियों को एतराज का मौका न मिलता था। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि आप महसूस करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी एक फितरत के मुताबिक थी और आप अपनी बीवियों को यानी एक खास अपने उनके साथ कोटा रखा हुआ था कि इतना तुम्हें मिलना है, लेकिन जितना मिलना था उसमें से भी वो खर्च करती थी। और यहाँ देखिए ये फतेह खैबर के बाद की बात है क्योंकि उस वक्त दौलत आम हो गई थी और मुसलमानों के घरों में चूल्हे जलने शुरू हो गए थे इसीलिए, वरना इससे पहले तो उनका हाल ये था कि खजूर भी नहीं होती थी और बाज दफा तो दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। बीवियों की दिलदारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि जब घर में दाखिल होते तो खुद अस्सलाम वालेकुम फरमाया करते। रात के वक्त सलाम ऐसी आहिस्तगी से फरमाते कि बीवी जागती हो तो सुन ले और सो गई हो तो जाग ना पड़े। आपका ये प्यारा अंदाज सबके लिए था, ये नहीं कि जिससे मोहब्बत है उसके लिए और बाकी बीवियों के लिए नहीं। आप सल्लम इनकी दिलदारी और अतूफत का बहुत लिहाज रखते। अतूफत यानी मीन के जिनसे अतफ होता है ना, आइन तोहफा यानी उनको अपने साथ जोड़े रखना या लुत्फ कह लें आप अपने समझने के लिए, बात इंशाल्लाह सेम ही होगी। कामकाज में भी इनका हाथ बटाते, अगर वक्त पर कोई काम ना होता तो नाराज ना होते बल्कि नरमी से समझाते। इनके दुख दर्द में बराबर शरीक रहते, इनकी खुशी के साथ अपनी खुशी का इजहार फरमाया करते। अब आप देखिए कि नबी सल्लम का ये इख्तमाम अपनी बीवियों के सोने जागने का शोहरों के लिए कितना अच्छा उस्वा है। बाज दफा ये होता है कि औरत सारा दिन बच्चों में लगी रहती है, थकी हुई है, घर साफ किया और एकदम आंख लग गई, तो शोहर आते ही फिर अपना गुस्सा झाड़ने लगते हैं, मेरे आने के वक्त पे सो रही हैं, खाना नहीं दिया, तो एक अच्छी आदत है। अब देखिए कि ये आते एकदम शोहरों में नहीं आती, ये माओं की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को शुरू से इस चीज की आदत डाले। बस अगर बच्चा घर में आए और माँ सो रही है तो उसको ये अदब होना चाहिए कि माँ को न उठाए, या अगर बहन सो रही है तो उसके सोने का ख्याल रखे। मैंने देखा है कि जो अच्छे बेटे होते हैं ना, वो बाद में अच्छे शोहर बन जाते हैं, जो अच्छे भाई होते हैं वो बाद में अच्छे शोहर बन जाते हैं। तो लिहाजा जरूरत क्या है कि हम माएं अपने बच्चों को जो परवरिश करें और शुरू से ये बात बीवियों के लिए भी सिखाएं। बस जब आप तरबियत के अंदाज में ये होता है, मेरे साथ तो ये मामला ठीक है, बहन के साथ तो ठीक है, बीवी के साथ जरा रोब से रहना। यानी बस खुशबख्त माई कहूंगी कि वो बेटों को ऐसी पक्कियां पढ़ा रही होती हैं, कच्चियां तो नहीं होती क्योंकि वो एक दफा ही पढ़ाई भी खुलती नहीं है सारी उम्र, लेकिन वो ये कहना कि बस इसको तो क्या बात है, यानी कि बीवी सो रही है तो कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में ले लें या कोई और भी हो सकता है। आप देखें कि जो देते हैं ना वो असल में मिलता है। मैंने देखा है कि इस दवाजी जिंदगी देने से बनती है। आप जितना किसी को केयर करेंगे, मोहब्बत देंगे, उतनी ही क्यों करेगा। तो लिहाजा नबी सल्लम, आप जरा सोचिए, नबी सल्लम कौन थे? आम इंसान नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, वो नबी हैं, अल्लाह के रसूल, आसमान से वही आती है, जिब्राइल से मुलाकातें होती हैं। और बीवियों के साथ इखलाक देखिए, उनकी दिलदारियां देखिए, उनके साथ नरमियां देखिए। आज जहां किसी मर्द की चार मर्दों से बड़ों से बात होने लग जाए, जरा बड़ी मीटिंग्स में उठना बैठना आदत हो जाए, तो वो फिर बीवियों को लिफ्ट ही नहीं कराते, क्योंकि बाहर बड़ी सजी सजाई खवातीन मिल जाती हैं तो फिर बीवी के साथ तो नरम बात करने की जरूरत ही नहीं रहती। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम का मामला देखिए कि बीवी के काम काज में हाथ बटाते थे। जरा सोचिए, आज कितने शोहर हैं जो काम करते हैं, बीवी ना हो तो कर लेते होंगे, वो भी इल्ला माशाल्लाह, लेकिन बीवी के होते हुए कौन करता है? और अगर बाज दफा हो सकता है, बहुत काम हो सकते हैं। यानी मैंने देखा है कि ऐसा भी होता है कि जब किसी से कहा जाए कि देखें अल्लाह के नबी सल्लम तो काम करते थे और एक काम के वक्त में आप क्या कहेंगे, आप क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे, यानी अपने शौहर की बताती हूँ, आप समझ तो जाएंगे। कभी बहुत काम हो और जरा मुझे इनकी हेल्प लगे तो मैं कहती हूँ देखिए इतना इस वक्त ये काम है, आप क्या करेंगे मेरे लिए, तो कहते हैं कि मैं बैठ के तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारा काम आसानी से करवाते। तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा है कि मेरा रब ही करवा दे और मैं आपसे नहीं करवाऊँ। तो बहरहाल ये है कि घर में माहौल बड़ा आसान होना चाहिए। अब देखिए कि बस दफा हम लोग इतना आर्टिफिशियल अंदाज रखते हैं और महसूस नहीं होता कि वाकई दिलों में मोहब्बत है। किसी लेवल पे भी आप पहुंच जाएं, कभी अपनी तबीयत से जॉलीपन ना खत्म करें। ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो आप वीक में सीख रहे हैं अच्छी टिप्स के साथ, तो उसमें अब यहां से आप नबी सल्लम का ऐसे शौहर रूप सीख लें, तो उसमें फिर आप घर और कुरान साथ साथ की टिप्स से आप अपने आप को बनाएं। यकीन करें, एक साल लगेगा कुछ दीवारों को टूटते हुए, कुछ अना की बातें, कुछ माजी की बातें, लेकिन अगर वाकई आप अपने आप को बदलना चाहेंगे ना, तो मैं आपको अल्लाह ताला के पूरी यानी मदद के साथ आपको यकीन दिलाती हूँ, एक साल के अंदर आप लोगों के घरों के नक्शे बदल जाएंगे। ये वो टिप्स हैं जो बहुत सारी यानी लोगों ने अपने ऊपर एक पाबंदियां लगाई होती हैं, ये खौल चढ़ाए होते हैं, ये खौल टूटेंगे तो अंदर से दो मोहब्बत वाले दिल होंगे। क्यों होता है कि शादी से पहले तो इतनी मोहब्बतें हैं और शादी होता ही जब क्लश शुरू हो जाती है तो वो असल में यही जंग होती है अपनी हकूक और फराइज की। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रूप हम सबके लिए एक उसमें हसना है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा की दिलदारी। एक दफा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इनके भाई मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा मिलने आए। इन दोनों बहन भाई का आपस में बहुत प्यार था, वो आपस में बातें कर रहे थे। नबी सल्लम ने अपनी बीवी को मुखातिब करके फरमाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा तुम्हें बहुत प्यारा है? उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी सल्लम, भाई मुझे बहुत प्यारा है। आप सल्लम ने फरमाया, अगर ये तुम्हें बहुत प्यारा है तो मुझे भी बहुत प्यारा है। आप फरमाइए कि बीवी का दिल इस जवाब को सुनकर किस कदर खुश हुआ होगा। मेरे रिश्तेदारों को ये गैरत की निगाह से नहीं बल्कि मेरी निगाह से देख रहे हैं और मुझसे इस कदर मोहब्बत रखते हैं, जो मुझे जिस कदर प्यार हो इसी कदर इनको भी प्यारा होता, यानी जो मुझे जिस कदर प्यारा हो इनको भी इसी कदर प्यारा होता है। गोया के मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी। अब आपको तो समझ नहीं आएगा, ये फारसी का शेर है, यानी इसका मतलब ये होता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, यानी जिसको हम अपने लफ्जों में कहते हैं ना कि मेरी जान तेरी जान, तेरी जान मेरी जान, यानी इस तरह की बातें जो है वो इस चीज के साथ अल्लाह ताला ने, यानी ये नबी सल्लम की बात जो हमारे सामने आई। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला की दिलदारी, जवानी की हालत में तबन मोहब्बत के जज्बात ज्यादा तेज होते हैं और ऐसा शख्स दूसरे की तरफ से भी मोहब्बत का ज्यादा मुजाहिरा चाहता है। नबी सल्लम जो नफ्सियात के कामिल तरीन माहिर थे इस जहत, यानी इस तरफ से भी अपनी बीवियों का के मिजाज का ख्याल रखते थे। चुनाचे एक रिवायत में आया है कि एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने, जो आपकी सब बीवियों से उम्र में छोटी थी, किसी बर्तन से मुंह लगाकर पानी पिया। जब वो पानी पी चुकी तो नबी सल्लम ने इस बर्तन को उठाया और उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पिया जहां से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने पिया था। ये बातें गो हमारे नजदीक को ज्यादा वजन न रखती हों, मगर जौजैन के तासुरात तबई को देख समझने और इल्म नफ्स के जानने वाले खूब जानते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर किस कदर गहरा असर पड़ता है। अब आप देखिए कि कितने शोहर हैं जो आज इस चीज का ख्याल रखते हैं कि बीवी के साथ एक ग्लास में पीना, एक प्लेट में खाना, और यकीन करें इससे मोहब्बत बढ़ती है। यानी अल्लाह के नबी सल्लम ने ये बात बताई तो ये सच होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज लोगों ने जो ख्याल पेश कर दिया कि जर्म्स लग जाते हैं और बीमारियां लग जाती हैं, वो तो वैसे ही लगनी है। आप इंश्योरेंस करा के भी मुतमईन नहीं हुए, आप दवाइयां खा के भी अपने आप को नहीं महफूज समझते, आप पानी फिल्टर करके पीते हैं, आपको फिर भी धड़का लगे, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन कम अज कम इतने कुर्बत के रिश्ते जर्म लगने हो तो और बहुत वजह से लग सकते हैं, क्या एक दूसरे का जूठा खाने से ही इंसान होगा? तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को अहमियत देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी अपनी बात पता नहीं क्यों बीच में आ जाती है, यानी जिस इंसान को मोहब्बत होती है ना वो इंसान उसके साथ करता है। तो मुझे याद है कि शादी से पहले जैसे मुझे अपने वालिद से बहुत मोहब्बत और अल्हम्दुलिल्लाह हर बेटी को होती है, तो जब वो पानी पी के ग्लास छोड़ देते थे, पूरा पीते थे, कभी छोड़ा नहीं, लेकिन आपको पता है कि जब छोड़ें तो फिर भी कुछ ना कुछ कतरे एंड पे जमा हो जाते हैं ना, पानी जूस, तो मैं उसको उठा के पीती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही चीज़ अपने शौहर के लिए करती हूँ। मुझे तो कभी, हम तो हर वैसे ही इकट्ठे ही पीते हैं, लेकिन यानी मुझे कभी इसमें बुरा नहीं लगा कि मैं किसी का बचा हुआ पीऊँ और क्यों पीऊँ। ये सारी चीजें करने के लिए वाकई आपको अपने अंदर एक आजजी पैदा करने की जरूरत होती है और इसका असर मिलता है। एक शख्स जिसके सामने आप उसका पिया हुआ पानी आधा सिंक में फेंके और दूसरा ये कि आप उसको उठ के पी ले, क्या ख्याल है ये दो रवैये एक ही तरह की मोहब्बत को जन्म देंगे? फर्क पड़ता है इन चीजों से। हजरत आयशा सिद्दीका का एक और वाकया रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लम घर में बैठे अपनी जूती को पैबंद लगा रहे थे, ये नाल जो जूती को कहते हैं, मैं पास ही बैठी चरखा कात रही थी। मैंने देखा कि नबी सल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आ रहा है और इस पसीने के अंदर एक नूर उभर रहा है और बढ़ रहा है। ये ऐसा नजारा था कि मैं सरापा हैरत बन गई, यानी मुझे हैरत होने लगी। जब नबी सल्लम की निगाह मुझ पर पड़ी तो फरमाया, आयशा रजी अल्लाह तआला तू हैरान सी क्यों हो रही है? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है कि नबी सल्लम की पेशानी पर पसीना है और पसीने के अंदर एक चमकता हुआ नूर है, जिसे देखकर मैं सरापे चश्म बन गई हूँ और अबू कबीर हजली के इन अशार का आप ही को मिसदाक समझती हूँ। यानी कि यह शेर ऐसा लगता है कि आप ही के लिए कहेंगे, मिसदाक सिद्क से, यानी कि यह शेर आप पे सच साबित होते हैं। क्या वल्ला, अगर हजली आपको देख पाता तो इसे मालूम हो जाता कि आपके सिवा इसका सही मिसदाक कोई हो ही नहीं सकता। और वो शेर क्या थे? नबी सल्लम ने फरमाया, वो शेर क्या है? तो मैंने वो शेर पढ़कर सुनाए, व मुबर्रुम मिन कुल्ली गुब्बरिन खैदतिन व फसादिन मुर्दियतिन व दाइन मुअज्जली फइजा नजरत इला असरति वजहिही बरकत कबरकिल आरिजिल मुतहल्लिल। नबी सल्लम के ने हाथ में जो कुछ था उसे रख दिया, मेरी पेशानी को चूमा और फरमाया, मा सररती मिन्नी कसरूरी मिनकी, जो सरूर मुझे तेरे कलाम से हासिल हुआ वो सरूर तुझे मेरे नजारे से ना हुआ होगा। یعنی تو نے مجھے نہایت مسرور اور خوش کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اتنی دلداریاں اللہ کا نبی کر رہا ہے جو ساری دنیا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے محبت آئی اور انہوں نے تعریف کی کہ آپ کا چہرہ بے عیب ہے اور آپ کسی بھی یعنی عیب یعنی کسی بھی ایسی چیز سے آپ بے پاک ہیں کہ جیسے مثال ہے کہ کوئی بھی کسی کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے. کوئی دودھ پلانے والی کوئی عورت ہے اگر اس نے کسی کو بھی جنا ہے یعنی اس نے دودھ بھی پلایا ہے تو کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں بیچ میں بنتی. مراد کیا تھا کہنے کا کہ آپ کا چہرہ ایسے ہے جیسے بادلوں میں سے بجلی کونتی ہے, چمک نکلتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھے کہ آپ کی پیشانی کو چوما. اب ان اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاملات جو وہ کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایسی باتیں اگر ہم کہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی رومانٹک کپل ہوگا, یہ تو شادی کے شروع کے دنوں کی باتیں ہوں گی یا یہ فلموں کے سین ہو سکتے ہیں. نہیں, حقیقت میں اگر واقعی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب گھروں کے اندر اتنا اطمینان ہو, شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق اچھا ہوتا ہے نا, تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی فلمیں اور ڈرامے اور ایسی چیزوں کو دیکھ کے اپنے جذبات کی تسکین کی. یقین کریں کہ ایک سچا دیندار جوڑا آپس میں جس طرح خوش رہ سکتا ہے اس طرح کوئی آرٹیفیشل چیزوں پہ نہیں رہ سکتا. آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کے اندر خواہش ہے نا, کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو گھر سے نہیں ملتا. آپ اپنے آپ کو یعنی کیوں سجاتے سنوارتے ہیں دوسروں کے لیے؟ کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بنتے. جتنا انسان کی زندگی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی مطمئن کرے اپنے شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے کرے, تو وہ دوسروں کے لیے پھر اتنا نہیں. اور ایسے جوڑے آپس میں خوش رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ اب لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے بیڈ ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیے, کیا وہاں ان کے پاس کوئی ایسے اہتمام تھے جو آج شادی شدہ جوڑے کی ضرورت محسوس کیے جاتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں تھا, عام زندگی تھی. شاید گھر میں بستر بھی تھا یا زمین پہ ہی سوتے تھے, لیکن جب دل مل جاتے ہیں, جب محبتیں ہوتی ہیں, تو اصل زندگی جو ہے اس کا حسن تبھی ملتا ہے. ازواج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آپ سے الفت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے, یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے, وہاں آپ کی بیویوں کو بھی آپ سے شیفتگی اور عشق تھا. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ سارا وقت آپ تعلیم و تدریس میں لگا دیتے تھے, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر تھی. اس روز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ سے تبدیل کر لیا. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف گئے جس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی اور انہی کے ساتھ چلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مفارقت برداشت نہ ہوئی, یعنی ساتھ رہنا. جب وہ منزل پر پہنچ کر سواری سے اتری تو انہوں نے اپنا پاؤں گھاس میں گھسیڑ دیا اور زبان سے کہا, یا ربی سلط علی اقربم او حیتن تل تلدی تلدغنی رسولک ولا استطیع ان اقولہ شیئا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے رب, کسی بچھو یا سانپ کو بھیج کہ مجھے کاٹ کھائے, اور وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں ان کی شان میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تو آپ کی تھوڑی سی جدائی کا صدمہ ہوا اور کچھ سوت کا خیال بھی آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلنے کی بجائے ان کے ساتھ کیوں چلے, لیکن یہ ایک فطری چیز ہے, کوئی عیب نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اظہار کتنے خوبصورت طریقے سے کیا. یعنی یہ ایسے ہی جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ہائے میں مر گئی. اب ہم مر نہیں گئے ہوتے, نہ مرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح آپ اس سے کوئی یہ سوچے کہ اچھا پھر ایسا ہو تو پھر ایسے ہی کرنا چاہیے. نہیں, ایسا یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس دلا دیا کہ مجھے آپ کی قربت کی ضرورت ہے یا میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہما سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج رضی اللہ عنہن سے برتاؤ. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک تعلیم کے اثر سے اپنی ازواج کے سینوں کو اس آلائش سے پاک و صاف کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دکھ کریں یا کسی قسم کی رقابت کا خیال دل میں لائیں, مگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت یعنی بشر ہونے کے ناطے سے कभी ऐसा हो ही जाता था और नबी सल्लम इसको बेहतरीन तरीके से सुलझा देते थे। मसलन एक दफा का वाक्य है कि नबी सल्लम हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला के पास आए तो वो रो रही थी। पूछा, क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ने मुझे ताना दिया है कि तू यहूदन है, क्योंकि आपको पता है कि हजरत सफिया पीछे से यहूदिया थी और गज़वे खैबर में ये आई थी और फिर मुसलमान हुई और मतलब इनसे इस निकाह हुआ। तो किसी ने कह दिया कि तुम पीछे से असलन यहूदी नस्ल से हो। हम नबी सल्लम की सिर्फ बीवियां ही नहीं बल्कि आपकी बिरादरी में से भी आपकी हम पल्ला हैं। यानी उन्होंने ये रग़बत दिलाई कि देखो हम तो कुरैशी हैं और अरब से हैं और तुम यहूदिया हो। नबी सल्लम ने फरमाया, वाह, ये रोने की कौन सी बात है? तुमने क्यों ना ये जवाब दिया कि मेरे बाप हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे चचा मूसा अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? यानी यहाँ तो ये आता है, एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लम ने उनसे कहा कि आपने उनको ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाप भी नबी हैं, मेरे चचा भी नबी हैं और मेरा शौहर भी नबी है? क्या तुम में से मतलब किसी का कोई ये तीनों चीजें मिलती हैं? तो मुराद यही था कि ये हजरत हारून की नस्ल से थी, मूसा चचा हुए और नबी सल्लम शौहर। बस इतनी सी बात से हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिल खुश हो गया। इसके बाद आपने हजरत हफ्सा को भी मना फरमा दिया कि आइंदा ऐसा कलमा कभी न कहना जिससे इसका दिल दुखे। कितनी अच्छी बात है। अब देखिए कि बीवी उसको मुतमईन कर दिया और बाद में अकेले में जिसने बात कही थी उसको समझा दिया। हम अमूमन इसको उलट करते हैं, जब कोई किसी के खिलाफ बात करते हैं हम कहते हैं, अच्छा उसने ये कहा है, ठहर जाओ जरा, ऐसी वो तो खुद ऐसी वैसी, और उसके सामने जाते हैं तो डर के मारे बात नहीं करते। नहीं, जिसने बात की उसको समझाइए, दूसरे को मत। अब देखिए कि ये एक ऐसा अदब है जो जिंदगी में बहुत जगह आपके सामने आएगा। मतलब माँ है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा रोता हुआ आ गया, मम्मी इसने मारा, उसने मुझे ये कहा, तो मम्मी अक्सर क्या, अच्छा ठहर जाओ, वहीं खड़े खड़े आवाज देगी, इधर आओ जरा तुम्हें ठीक करो। नहीं, अच्छा तरीका क्या, उसको फिसला दे, फिर क्या हुआ, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, शुक्र करो तुम्हारा भाई है, तभी तो उसने तुम्हें ऐसे कहा, चलो उसको खुश करके भेज दें। फिर अकेले में जब पहले बच्चे से बात हो तो उसको, बेटा अपने भाई को ऐसे कहते, जरा सोचो कि अपने भाई को ऐसे कहेगा, फुलां देखो उसका तो भाई भी नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा भाई दिया। इस तरह की बातें करके इंसान तवज्जो को बटा सकता है। इसी तरह एक बार किसी बीवी ने अपनी सौत के कदो कामत पर एतराज किया और हंसी उड़ाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत डांटा और फरमाया, ये इसका मजाक नहीं बल्कि अल्लाह पर एतराज है जिसने इसे पैदा किया, याद रखो आइंदा ऐसी गलती का इर्तकाब ना हो वरना अल्लाह के हाथ जवाबदेही होगी। यानी कद काट शक्लो सूरत, किसी को मोटी कहना, किसी को ठिगनी कहना, ये ईमान वालों का इखलाक नहीं होता। नबी तालीम का नबी सल्लम की बीवियों पर असर। सौत की अदावत एक मशहूर अदावत है, सौत तो समझे ना, सौकन को कहते हैं, मगर नबी सल्लम ने अपने हुस्न सलूक और अपनी पाक तालीम से इस अदावत और रकाबत को मोहब्बत और उल्फत में बदल दिया था और इस वाज मतहरात को ऐसा शीर और शकर कर दिया। शीर कहते हैं दूध को, शक्कर चीनी, यानी जैसे दूध में चीनी मिल जाती है इसी तरह शीर और शक्कर से मुराद क्या कि मोहब्बत आ जानी एक दूसरे के लिए, कि हर एक दूसरी को अपने से बेहतर समझती थी। सारी तारीख इस्लाम की वर्क गर्दानी करके कर जाइए, यानी तारीख इस्लाम को पढ़िए, सिवाय इन दो चार वाक्यात के आपको एक वाक्य भी ऐसा नजर न आएगा जिससे नबी सल्लम की घरेलू जिंदगी पर बुरा असर पड़ा और सौकनों की बाहम जंग आजमाई हुई हो, बल्कि इसके खिलाफ इसके आपको इनके अकवाल और तासरात मिलेंगे जिनसे इनकी खूबियां एक दूसरी पर नुमाया होती हों। अब इसके आगे ये कुछ राय हैं जो नबी सल्लम की एक बीवी दूसरी बीवी के लिए देती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की राय जुवेरिया रजी अल्लाह तआला के बारे में। अबू दाऊद में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला की राय जुवेरिया रजी अल्लाह तआला के मुतालिक यूं नकल की गई, फमा रअय नम्रअतन कानत आजमा बरकतन अला कौमिहा मिन्हा। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानती जो अपनी कौम के लिए जुवेरिया रजी अल्लाह तआला से बढ़कर बरकत वाली हो। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से इनके पूरे कबीले को आजाद कर दिया गया था। आयशा रजी अल्लाह तआला की राय जैनब रजी अल्लाह तआला के बारे में। हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला की शान में आपने यूं फरमाया था, लम अरम रातन कत्तुन खैरम फिद्दीनी मिन ज़ैनब واتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم أعظم صدقة. میں نے کوئی عورت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دین میں بہتر نہیں دیکھی. وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ تقویٰ رکھنے والی، بہت زیادہ سچ بولنے والی، رشتہ داروں سے بڑھ کر سلوک کرنے والی اور بہت زیادہ صدقہ دینے والی تھی. اب دیکھ لیں، یہ ایک سوکن کے لفظ دوسری کے لیے ہیں، تو کیسی محبت نہیں ہوگی آپس میں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرمایا، ما رأیت ثانیتا طعام مثل صفیتا، میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی عورت عمدہ کھانا پکانے والی نہیں دیکھی. ہم تو خیر عورتوں کی تعریف نہیں کرتے، ہمیں تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہم خود ہی بہت اچھا پکاتے ہیں، اور کہاں وہ ایک سوکن کی تعریف کر رہی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سودا کے بارے میں، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مصلاحها من سودۃ بنت زما من امرأة فیها حدۃ. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا تیزی تو تھی، ورنہ کوئی اور بھی ایسا نہیں کہ جس کے قالب میں ہونا مجھے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیارا ہو. یعنی قالب سے مراد ہے کہ اگر مجھے ان کے وجود میں کوئی ڈھال دے تو میں سودا کے وجود میں ڈھلنا پسند کروں گی. یہ ہیں وہ مختلف آراء جو امہات المومنین کی ایک دوسری کے متعلق تھیں. کیا کوئی ہے جو باہمی سوکنوں کی رائے ایسی پیش کر سکے؟ محال اور ناممکن ہے. یہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم کا اثر تھا کہ وہ باہم احترام اور محبت روا رکھتی تھی. یعنی شوہر کا اچھا تعلق جو ہوتا ہے وہ بیویوں کو بھی آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے، اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تھی کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ ان کا آپس میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہدایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح اخلاق کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. گھر میں ازواج مطہرات کو عموماً یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ کہ تمہاری حیثیت اور پوزیشن عام مومنات کی سی نہیں ہے، بلکہ میرے تعلق کی وجہ سے تمہیں خاص خصوصیت حاصل ہو گئی ہے. اب تمہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. جس طرح میں مومنوں کا روحانی باپ ہوں، اسی طرح تم ان کی روحانی مائیں ہو. تم نے ہر رنگ میں دوسروں کے واسطے ایک نمونہ بننا ہے. یاد رکھو، اگر تم کوئی غلط طریقہ اختیار کرو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دگنی سزا ملے گی، کیونکہ تمہارے اس غلط نمونے سے دوسروں پر بھی اثر پڑے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اچھے شوہر جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کو ان کے ادب اور ان کے اخلاق کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کسی کو اچھا اخلاق سکھا دینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا بچے کو اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا ادب سکھا دے. عموماً ہمیں ادب سکھانے والے اچھے نہیں لگتے، ہم ان کے لیے دل میں بری گڑھن محسوس کرتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ وہ شخص ہمارا محسن ہے جو ہمیں ادب سکھاتا ہے. اور اگر شادی کے بعد شوہر یہ کام کر دے تو اس کو کبھی بھی برا نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس کی قدر دانی کرنی چاہیے. ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تبلیغ دین کا حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے فرائض میں یہ چیز داخل کر رکھی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، احکام الہی سکھائیں، توحید و سنت کی گھر گھر اشاعت کریں. عورتوں کی معروضات مجھ تک پہنچی، معروضات عرضیاں جیسے گزارشیں، پھر ان کے جواب انہیں سمجھائیں اور دینی مسائل بتائیں. میرے جملہ افعال و اقوال اور عبادات جو حجرات کے اندر ہوں، حفظ و اتقان کے ساتھ امت تک پہنچائیں. حفظ کیا مطلب؟ کہ کمی بیشی کیے بغیر، اور اتقان یعنی تقوی کے ساتھ اس کو تبدیلیاں کیے بغیر، اور مشکلات علمیہ میں فرزندان امت کی رہنمائی کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے تھے کہ گویا کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ امت کو فائدہ دیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں سیکھیں گی یہ امت کے لوگوں تک پہنچائیں گی. ازواج مطہرات اور تبلیغ. چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت کی، ایسا ہی کیا. چنانچہ ازواج مطہرات نے ایسا ہی کیا، سب نے اپنے اپنے حلقے میں دین کو خوب پھیلایا، اپنی اپنی قوم اور برادری کی عورتوں کو اسلام سکھایا، اصلاح رسوم کا کام کیا، نشر و اشاعت دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو 378 یعنی 378 حدیثیں سکھائیں۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ وہ ہر وقت صرف اٹکلیاں ہی کرتی تھیں اور وہ کیا ان کے معاملے تھے، لیکن یہاں ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ 17 سال کی عمر میں تو بیوہ بھی ہو گئی تھیں، لیکن 378 احادیث اپنے یعنی شاگردوں کو سکھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیثوں کی روایت میں حضرت عائشہ کا نمبر دوسرا ہے، سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے درجے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم اور تفقہ کہتے ہیں فقہ سے تدبر کرنا، اس میں سب سے بڑی ہوئی تھی، فرزندان امت کو 2210 حدیثیں پڑھائیں، جو اس وقت تک کتب صحیح یعنی احادیث کتب میں اور صحیح میں موجود ہیں، اور آپ کے فتاوی یعنی فتوے کی جمع شریعہ یعنی آپ کے شرعی فتوے اور حل مشکلات علمیہ بیان روایات عربیہ سیر اور واقعات اور تاریخیہ کا شمار ان کے علاوہ ہے۔ یعنی حدیث بھی روایت کیا کرتی تھی، پھر فتاوی بھی دیتی تھی، سب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کرتی تھی، اور اسی طرح اور ان کے ساتھ کیا تھا کہ مشکلات یعنی علمی مشکلات حل کرتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے جو علمی الجھنیں نہیں دور ہوتی تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے تھے اور وہ اس کو دور کرتی تھیں، اور اسی طرح یعنی کہانیاں بیان روایت عرب کی روایات بھی بیان کرتی تھیں، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا حکایتیں پیش کرنا، اقوال زرعی یا اقوال حکمت، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور سیر کہتے ہیں سیرت کی جمع ہے، یعنی سیر و واقعات، تاریخ کے واقعات۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کون تھے یہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، کہ میں نے ساری عمر میں معنی قرآن اور احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم الانساب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، یعنی اپنی خالہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام میں پیش کیا جاتا تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ باتوں ہی باتوں میں بیویوں کو دینی مسائل سکھاتے جاتے تھے تاکہ وہ پھر امت کو سکھائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت صرف گھر کے اندر بچے ہی نہیں پالے گی، گھر کو صاف ہی نہیں کرے گی، بلکہ کیا کرے گی، وہ اس معاملے میں بھی دیکھے گی کہ کس طرح سے علم کے میدان میں خدمت کی جائے، بچوں کی تربیت، شوہر کے ساتھ ارد گرد والوں کو اچھی بات سکھانا، یہ بھی عورتوں کا کام ہے۔ لہٰذا عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا کوئی بدعت نہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، جیسے کہ بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے فیشن نکل آیا کہ اب عورتیں بھی پڑھنے لگیں اور پڑھانے لگیں، تو یہ فیشن نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیز شروع ہو چکی تھی۔ آپ اپنی بیویوں کو واعظ اور نصیحت کیسے کرتے تھے؟ ایک دفعہ آپ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نماز صبح کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت یہ مصلے پر تھی، بوقت چاش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مصلے ہی پر بیٹھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم اس وقت سے یہاں بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہے ہیں، اگر ان کو تمہارے اس سارے ورد اور وظیفے کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری اترے۔ وہ کلمات یہ ہیں، یعنی اتنے وقت میں، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہوتا ہے، کہ اس وقت میں جو کچھ بھی تم نے یہاں بیٹھ کے پڑھا ہوگا اس کے اجر کے برابر کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ، اس کی تعریف کے ساتھ، کتنی تعریف ہے اس کی؟ عدد خلقہ، جتنی اس کی خلق، اس کی تخلیقات، اس کی مخلوقات کی گنتی ہے. کوئی مان سکتا ہے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں؟ رب العالمین، ہزاروں جہان ہیں. وردا نفسی، اور اتنی تعریف کرتی ہوں جتنا وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. وزینت عرشی، اور اتنی تعریف کرتی ہوں جتنا اس کے عرش کا وزن ہے. کتنا عرش ہے. ومداد کلماتہ، اور اتنی تعریف کرتی ہوں جتنی سیاہی، مداد کلماتہ یعنی جتنی سیاہی ہے جو اس کے کلمات کو لکھ سکے. یعنی مراد کیا ہے کہ مبالغے کی حد تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے معاملہ اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر یہ کلمات کہے جائیں تو اس کا اجر برابر ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر فجر کے بعد چاش تک نہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. ہاں، یہ تسکین ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت کسی اور کام میں ہوں، کوئی مجبوری ہے، بچوں کے اسکول ہیں یا کچھ اور کام ہے، تو اگر خوف دل میں ہے کہ ہائے میں اس وقت عبادت کرتی اور چونکہ مجھے اس وقت کو کرنا ہے تو میں عبادت ہی کرتی رہوں، نہیں، آپ اس وقت یہ کام کر لیجئے. یہ مطلب اٹھ چلتے پھرتے بھی پڑے، لیکن کم از کم اپنی کفایت کے لیے یہ کلمات اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اس کو بہت ہی بہتر انداز میں پیش کرے گا ہمارے لیے. بک کو یہیں پہ روکتے ہیں، چند باتیں جو اس موضوع پہ ہوئیں اس کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلی جو چند صفحے رہ گئے اس چیپٹر کے، وقت میں نہیں چاہ رہی کہ ہم اوپر لیں، تو وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور پھر اگلا چیپٹر بھی شروع کریں گے. چلیے جی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان چیزوں کا ہماری عملی زندگی میں رنگ دکھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.